بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 29 جون 2019. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آنگلو بانگلو سیریز. یہ سیریز کل 29 کتب پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایمی. آج ہم آپ کے لیے اس سیریز کی پہلی کتاب آنگلو بانگلو پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب کل 171 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 0306 7878222 پر. یہ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org پر www.qurtaba.org. اب ہم سنتے ہیں اس سیریز کی پہلی کتاب آنگلو بانگلو. بچوں کے لیے آنگلو بانگلو کے دلچسپ کارنامے آنگلو بانگلو مظہر کلیم ایم اے. کتب ملنے کا پتہ یوسف برادرز الہم مارکیٹ اردو بازار لاہور. فون نمبر 0300940-1919. جملہ حقوق بھر کے ناشران محفوظ ہیں. ناشران اشرف قریشی، یوسف قریشی، تزین محمد بلال قریشی. توبے پرنٹرز یارڈ پرنٹرز لاہور. قیمت 40 روپے. صفحہ نمبر 3. ملک سام کا بادشاہ بہت رنگیلا تھا. وہ چاہتا تھا ہر وقت خوش رہے، اس لیے اس نے اپنے دربار میں ہر ملک کے مسخرے بھر رکھے تھے جو تمام دن اسے اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے ہنساتے رہتے، اور اس طرح بادشاہ خوش رہتا. خوش رہنے کے علاوہ بادشاہ کو نایاب قسم کے موتی اکٹھے کرنے کا بے حد شوق تھا، بلکہ یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اسے پاگل پن کا نام دیا جانا چاہیے. بادشاہ کے دربار میں ویسے تو عجیب و غریب صلاحیتوں کے مالک لوگ اور مسخرے بھرے پڑے تھے، مگر ان میں دو بھائی ایسے تھے جن کو بادشاہ بے حد پسند کرتا تھا. وہ جان بوجھ کر مسخری حرکتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بے حد احمق اور انتہائی سادہ لوگ تھے. ان سے بغیر سوچے سمجھے ایسی حرکتیں ہو جاتی، یا وہ اپنی حماقت اور سادہ لوہی کی وجہ سے ایسی باتیں کر بیٹھتے کہ پورا دربار ہنستے ہنستے لوٹن کبوتر بن جاتا. بادشاہ انہیں بے حد پسند کرتا تھا. وہ دونوں جڑواں سگے بھائی تھے اور کسی اجنبی ملک کے رہنے والے تھے. ان میں سے ایک کا نام آنگلو اور دوسرے کا نام بانگلو تھا. ان کی قد و قامت بہت عجیب و غریب تھی. بانگلو کا سر بے حد چھوٹا تھا اور جسم بے حد موٹا. ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی بڑے سے تربوز پر کسی نے خوبانی رکھ دی ہو. اور آنگلو کا سر بہت بڑا اور جسم بے حد پتلا، دبلا اور لمبا تھا. اسے دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے کیلے کے اوپر تربوز رکھ دیا ہو. ان کی شکلیں دیکھ کر اور ان کے نام سن کر ہی ہنسی آ جاتی تھی، اور ان کی باتیں سن کر اور حرکتیں دیکھ کر تو کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو اپنی ہنسی روک ہی نہیں سکتا تھا. بادشاہ نے بے حد انعام و اکرام دیتا اور وہ دنوں میں امیر ہو گئے اور امیروں کی طرح رہنے لگے. بادشاہ نے انہیں ایک علیحدہ محل رہائش کے لیے دیا ہوا تھا. وہ دونوں ابھی تک کما رہے تھے کیونکہ کوئی بھی شخص ان کی بدسورتی کی وجہ سے انہیں اپنی لڑکیاں نہیں دیتا تھا، اور لڑکیاں تو ان کی شکل دیکھتے ہی لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی. ایک دن بادشاہ اپنا دربار سجائے بیٹھا تھا اور مسخرے قسم قسم کی حرکتیں کر کے اسے ہنسا رہے تھے، مگر آنگلو بانگلو دونوں بڑے ہی سنجیدہ سے ایک طرف بیٹھے تھے. جب دربار شروع ہوا تو ان دونوں میں سے کسی نے کوئی بات ہی نہ کی، نہ ہی ان سے کوئی حرکت سرزد ہوئی. اچانک بادشاہ کو ان کا خیال آیا، آنگلو بانگلو کیا بات ہے، آج تم دونوں اتنے سنجیدہ ہو. بادشاہ نے ان کو مخاطب کر کر کہا اور تمام دربار ان کی طرف متوجہ ہو گیا. ہم سوچ رہے ہیں حضور، اور ہم نے سنا ہے کہ سوچنے کے لیے تو سنجیدہ بننا پڑتا ہے. اس لیے ہم سنجیدہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں نے بھرک وقت جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم واقعی سنجیدہ نہیں ہو بلکہ سنجیدہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، جی حضور، ویسے ہمیں سنجیدہ بننے کے لیے بڑی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ بانگلو نے دانت نکال کر کہا، تکلیف؟ کیسی تکلیف؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ جی، میرے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ سنجیدہ بننے کے لیے انہیں چھپانا ضروری ہے، چنانچہ جتنی میں انہیں چھپانے کی کوشش کرتا ہوں اتنے ہی یہ باہر نکل آتے ہیں۔ بانگلو نے دانت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ہونٹ گول دائرے کی صورت میں بنائے اور اس کی شکل اتنی عجیب و غریب ہو گئی کہ سب کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کے تو دانت باہر ہیں حضور، اور میرے کان باہر ہیں، میں سوچ رہا ہوں انہیں کس طرح چھپاؤں تاکہ سنجیدہ بنوں۔ آنگلو نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور سب دربار والے بے اختیار ہنس پڑے۔ آنگلو، کان تو سب کے باہر ہی ہوتے ہیں، بادشاہ نے ہنستے کہا۔ نہیں حضور، مرغیوں کے کان اندر ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتی ہیں، آپ نے انہیں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آنگلو نے فوراً دلیل دی اور ایک بار پھر پورا دربار کہہ کہوں سے گونج اٹھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کوئی جواب دیتا، اچانک دربان اندر آ کر مؤدبانہ انداز میں چھپ گیا۔ حضور علی، ایک بہت بڑا سوداگر بڑے ہی نایاب و قیمتی موتی لے کر حاضر ہونا چاہتا ہے، دربان نے گونجدار مگر مؤدبانہ لہجے سے کہا۔ اور بادشاہ موتیوں کا نام سن کر چونک پڑا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص اشارہ کیا اور پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ مؤدب اور ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ سوداگر کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، بادشاہ نے دربار میں خاموشی ہوتے ہی حکم دیا اور دربان آداب کر کر واپس چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک بوڑھے سوداگر کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا۔ سوداگر نے آگے بڑھ کر شاہی آداب کے مطابق 7 بار جھک کر سلام کیا اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کی خدمت میں یہ بوڑھا سوداگر چند موتی لے کر حاضر ہوا ہے، یہ بے حد نایاب موتی ہیں، ایسے موتی آج تک میری نظروں سے بھی نہیں گزرے، حالانکہ ہماری 7 پشتوں سے موتیوں کا ہی کاروبار ہے۔ اب یہ موتی میرے ہاتھ لگے ہیں تو میں فوراً حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں حضور پوری دنیا میں اس وقت آپ سے زیادہ ان موتیوں کا کوئی اور قدردان نہیں۔ سوداگر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بادشاہ کی تعریف میں پوری تقریر کر ڈالی۔ موتی ہمارے حضور پیش کرو، اگر واقعی نایاب ہوئے تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا، بادشاہ نے اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور سوداگر نے اپنے چوغے کی اندرونی جیب سے مخمل کا ایک خوبصورت ڈبا نکالا۔ اس نے جیسے ہی ڈبا کھولا پورے دربار کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ ڈبے میں 2 بڑے بڑے سفید بے داغ موتی موجود تھے، ان میں بے حد چمک تھی، وہ مرغی کے انڈے کے برابر بڑے تھے۔ ایسے موتی بادشاہ کی نظروں سے آج تک نہیں گزرے تھے، یہ بے حد نایاب تھے۔ بادشاہ کو بے حد خوشی ہوئی، اس نے جب باہات میں لے کر موتیوں کو قریب سے دیکھا اور پھر خوشی سے اچھل پڑا۔ سوداگر، تم نے ہمیں خوش کر دیا، بتاؤ کیا انعام دیا جائے؟ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ سوداگر کچھ کہتا، اچانک آنگلو بول پڑا، حضور، تکلیف میں نے اٹھائی، کوشش میں نے کی، اور انعام یہ سوداگر لے جائے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ پھر دربار حیرت سے آنگلو کو دیکھنے لگا۔ سوداگر نے بھی مڑ کر آنگلو کو دیکھا، یہ انعام لینے والا کون آ گیا؟ اور آنگلو کی شکل دیکھ کر وہ بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ تم نے دخل اندازی کی جرت کیوں کی؟ بادشاہ کو اس وقت آنگلو کی خامخواہ مداخلت پر بے حد غصہ آ گیا۔ جناب، میں نے سنجیدہ بننے کے لیے تکلیف اٹھائی، اپنے کان اندر کرنے کے لیے اتنی کوشش کی تاکہ مرغی کی طرح سنجیدہ ہو جاؤں، بڑی مشکل سے یہ 2 انڈے پیدا تو ہوئے اور انعام یہ سوداگر لے گیا۔ آنگلو نے بڑی معصومیت سے کہا، مگر تمہارے کام تو ابھی تک باہر ہیں، اور پھر تم مرغی بنے کیسے، اور تم نے انڈے کب دیے، اور وہ انڈے دربار میں رہنے کی بجائے اس سوداگر کے پاس کیسے پہنچے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے جرح کی، یہی تو میں سوچ رہا ہوں حضور، میرے تو خیال میں بھی میں سوچتا ہی رہا اور سنجیدگی اس سوداگر کے پاس چلی گئی۔ دیکھیے اس کے کان بھی غائب ہیں، بہرحال انعام پر تو میرا ہی حق بنتا ہے۔ آنگلو نے سوداگر کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس کے سر پر ایک بڑی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دونوں کان چھپ گئے تھے۔ اور اس کی بات سن کر بادشاہ اور پورے درباری ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ البتہ سوداگر حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کان چھپنے، مرغی اور انڈے کا آخر کیا مقصد ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، اگر تم ان موتیوں پر طنز کر رہے ہو تو پھر تم ہی بادشاہ سلامت کو سورج موتی لا دو تو میں مان جاؤں۔ سوداگر نے چڑھ کر کہا، سورج موتی، کیا کہا تم نے؟ بادشاہ سورج موتی کا نام سن کر چونک پڑا۔ جی ہاں حضور، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اور بہترین موتی سورج موتی سمجھا جاتا ہے، جو کوکاس کی پہاڑیوں میں کسی غار میں موجود ہے۔ سنا ہے وہ ایک گیند جتنا بڑا ہے اور سورج کی طرح چمکدار ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے یہ موتی حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنت سے لائے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفات سے پہلے اس موتی کو کوکاف کی پہاڑیوں کے کسی غار میں چھپا دیا، اور آج تک وہ وہیں ہے۔ بے شمار لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس سورج موتی کو حاصل کریں، مگر آج تک کوئی بھی سورج موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس بوڑھے سوداگر نے سورج موتی کے متعلق تمام حالات بتلائے۔ میں ہر قیمت پر وہ موتی حاصل کروں گا، بادشاہ نے تخت پر زور سے مکہ مارتے ہوئے دعوے سے کہا، مگر حضور گستاخی معاف، بے شمار بادشاہ، شہزادے، سپہ سالار اور بہادر سے بہادر، چالاک سے چالاک انسان اس موتی کو حاصل کرنے میں اپنی جانے گوا بیٹھے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کا خیال ہی چھوڑ دیں۔ یہ ناممکن ہے، میں نے تو غصے میں آ کر اس کا نام لے دیا تھا، سوداگر نے بادشاہ کو سمجھاتے کہا۔ نہیں، ہم ہر قیمت پر وہ سورج موتی حاصل کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا تخت و تاج ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے، بادشاہ بھی آخر بادشاہ تھا، پھر موتیوں پر تو وہ جان دیتا تھا، اس لیے وہ ضد پر اڑ گیا۔ آپ کی مرضی حضور، میرا کام تو سمجھانا تھا۔ سوداگر نے بادشاہ کو ضد پر آتا دیکھ کر مؤدبانہ لہجے سے کہا، ٹھیک ہے، تم خزانے کے انچارج سجا کر ان موتیوں کے بدلے جتنا چاہے انعام لے لو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ بادشاہ نے موتیوں کا ڈبہ اپنے پاس رکھتے ہوئے حکم دیا۔ سوداگر سلام کر کے مؤدبانہ انداز سے دربار سے باہر چلا گیا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا تھا، ہر شخص اس سورج موتی کے متعلق ہی سوچ رہا تھا، کوئی ہے جو ہمارے لیے اس موتی کو حاصل کر لائے؟ بادشاہ نے چند لمحوں کے بعد تحکمانہ لہجے سے کہا، حضور ویسے تو ہم سبھی آپ کے غلام ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، ہم سب اس موتی کی تلاش میں جا سکتے ہیں، مگر حضور سوداگر کا کہنا سچ ہے، میں نے بھی بزرگوں سے اس موتی کے متعلق سنا ہے، اور آج تک بے شمار لوگ اس کے لیے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں، وزیر اعظم نے بادشاہ کو سمجھا کر کہا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ موتی میں ضرور حاصل کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کیوں نہ جانا پڑے۔ ویسے تم ملک میں اعلان کروا دو کہ جو کوئی اس موتی کو حاصل کر کے مجھے لا دے گا، میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دوں گا، اور شہزادی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا۔ بادشاہ نے اعلان کرتے کہا، حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں موتی لے آتا ہوں، آدھی سلطنت کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ شادی ہو جائے تو مزہ آ جائے گا۔ بانگلو نے اٹھ کر بآواز بلند اپنی خدمات پیش کر دی، کیونکہ کوئی لڑکی ان دونوں بھائیوں سے شادی پر رضامند ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے بانگلو نے سوچا کہ اگر موتی مل جائے تو کم از کم شادی تو ہو جائے گی, اور شادی بھی کسی ایسی ویسی لڑکی سے نہیں بلکہ شہزادی جیسی خوبصورت لڑکی سے. اسے اور کیا چاہیے تھا؟ احمق آدمی, تم یہ موتی کہاں سے لاؤ گے؟ خاموش بیٹھو. بادشاہ نے غصے سے اسے چھڑک دیا. جناب یہ تو واقعی احمق ہے, اس کا سر دیکھیں کتنا چھوٹا ہے, بھلا اس کے سر میں عقل کہاں گھس سکتی ہے؟ میرا سر ملاحظہ فرمائیے, تمام دنیا کی عقل اس میں سما سکتی ہے, اس لیے مجھے اجازت دیجئے, میں ضرور سورج موتی لے آؤں گا اور پھر شہزادی سے شادی بھی ہو جائے گی اور آدھی سلطنت بھی مل جائے گی, آدھے بادشاہ آپ ہوں گے اور آدھا میں, آنگلو نے بڑی ہی معصومیت سے کہا. اور تمام دربار نے بڑی مشکل سے اس کی بات سن کر اپنی ہنسی روکی, کیونکہ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. تم دونوں گستاخ ہو, تم دونوں دفع ہو جاؤ, اب میرے دربار میں تب آنا جب سورج موتی لے آؤ, ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا. بادشاہ کو ان دونوں کی بے موقع باتوں پر بے پناہ غصہ آیا, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ دونوں احمق ہیں, اس لیے ان کے قتل کا حکم دینے کے بجائے انہیں دربار سے نکل جانے کا حکم دیا. بادشاہ کا حکم سن کر وہ دونوں اٹھے. آنگلو نے غصیلی نظروں سے بانگلو کو دیکھا اور بانگلو نے آنگلو کو, پھر وہ دونوں بادشاہ کو سلام کر کے دربار سے نکل آئے. بادشاہ کے دربار سے نکل کر وہ دونوں بھائی اپنے محل میں آئے. وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے, مگر جلد ہی بانگلو نے آنگلو سے صلح کرتے کہا, آنگلو بھائی ہم دونوں بھائی کیوں نہ اکٹھے جا کر غار سے موتی لائیں, اور ایسا کریں گے شہزادی بھی آدھی آدھی بانٹ لیں گے, اچھا سلطنت بھی آدھی آدھی بانٹ لیں گے. ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے, مگر شہزادی کو آدھا کریں گے کیسے؟ آنگلو نے کچھ سوچ کر کہا, ارے یہ کون سی مشکل بات ہے, شہزادی چھ حرفوں سے بنی ہے, ہم تین تین حرف لے لیں گے, یعنی شین ہے زے الف دال اور چھوٹی ہے, میں اس میں سے شہز شین ہے زے لے لوں گا اور تم آدھی یعنی الف دال چھوٹی ہے لے لینا. بانگلو نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. ہاں بھائی بانگلو یہ ٹھیک ہے, تم تو بے حد عقل مند ہو, مجھے آدھی شہزادی کافی ہے, پوری عورت نہ صحیح آدھی ہی صحیح, نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا. آنگلو نے اس کے خیال کی تائید کرتے کہا. وہ دونوں خوش ہو کر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے. اچھا اب کو کاف کی پہاڑیوں پر چلنے کی تیاری کرو, ہم آج شام کو چل پڑیں گے, بانگلو نے تجویز دی. نہیں بانگلو بھائی ہمیں ابھی چلنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ ہمیں دو چار دن کی دیر ہو جائے اور شہزادی بوڑھی ہو جائے, بوڑھی کے پانچ حرف ہوتے ہیں اور یہ آدھے آدھے تقسیم بھی نہیں ہوں گے, اور اس طرح ہم دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا, آنگلو نے اسے سمجھا کر کہا. اور بانگلو کی سمجھ میں بات آ گئی, چنانچہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی لمحے سورج موتی حاصل کرنے کے لیے چل پڑے. وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے شہر سے باہر تو نکل آئے, مگر اب وہ رک گئے کیونکہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کوہکاف کی پہاڑیاں کہاں ہیں. جوش میں وہ بھاگے تو چلے آئے, مگر اب سوچ رہے تھے جائیں تو کس طرف. بانگلو کاف کی پہاڑیاں کس طرف ہیں کیا تم جانتے ہو؟ آنگلو نے بانگلو سے پوچھا. مجھے تو معلوم نہیں, میں سمجھے شاید تمہیں معلوم ہے, بانگلو نے کہا. ٹھیک ہے دونوں مل کے سوچتے ہیں, امید ہے معلوم ہو جائے گا, آنگلو نے کہا. اور پھر وہ دونوں کھڑوں سے نیچے اتر پڑے, ایک دوسرے کے ساتھ جسم ملا کر کھڑے ہو گئے. اس طرح وہ شاید مل کر سوچ رہے تھے. کچھ سمجھ آئی؟ بانگلو نے پوچھا. ہاں کچھ کچھ آ رہی ہے, آنگلو نے کہا. کیا آ رہی ہے؟ بانگلو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے کہا. کہاں آ رہی ہے؟ آنگلو نے بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھتے کہا. میرے خیال میں ناک کی سیدھ میں چلے چلتے ہیں, سنا ہے دنیا گول ہے, ضرور کہیں نہ کہیں گھومتے گھامتے پہاڑیاں تو آ ہی جائیں گی, بانگلو نے تجویز دی. بھائی بانگلو تم تو ضرورت سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہو, ایسا کرنا شہزادی کا سر والا حصہ مجھے دے دینا, اس کی عقل اور میری عقل مل کے تمہارے برابر ہو جائے گی, آنگلو نے کہا. ٹھیک ہے دے دوں گا, بانگلو نے بڑے ہی شہانہ لہجے سے کہا. پھر وہ دونوں گھوڑوں پر چڑھ کر آگے بڑھنے لگے. دونوں اپنی اپنی ناک کی سیدھ میں گھوڑے دوڑا رہے تھے, مگر دوسرے ہی لمحے دونوں گھوڑے ایک دوسرے سے زور سے ٹکرائے اور دونوں اچھل کر زمین پر جا گرے. کیونکہ ان دونوں کی ناکیں قدرے ٹیڑھی تھیں, ایک کی ناک کا رخ قدرے مشرق کی جانب تھا تو دوسرے کی ناک کا رخ قدرے مغرب کی جانب. اس لیے جیسے ہی انہوں نے اپنی ناک کی سیدھ میں گھوڑے دوڑائے, چند ہی قدموں کے بعد گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور وہ دونوں اچھل کر گھوڑوں سے نیچے جا گرے. گو کہ ان کو چوٹیں تو کافی لگی تھی, مگر وہ دونوں تیزی سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگے. ان کے گرنے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے سے گھوڑے بدک اٹھے اور تیزی سے دوڑتے آگے نکل گئے. آنگلو بانگلو دونوں کپڑے جھاڑنے میں مصروف تھے اور گھوڑے دوڑتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. ارے یہ گھوڑے کہاں چلے گئے؟ اچانک بانگلو کو خیال آیا تو وہ چونک کر بولا, میرے خیال میں نا انہوں نے ہماری باتیں سن لی تھی, اس لیے وہ ہم دونوں کو گرا کے موتی لینے کے لیے اکیلے ہی دوڑ پڑے, آنگلو نے اسے سمجھا کر کہا. احمد کہیں کہ بھلا وہ شہزادی کو آدھا آدھا کیسے کریں گے, ترکیب تو ہم نے محل کے اندر سوچی تھی. انہیں کیا پتا, بانگلو نے مسکراتے کہا اور آنگلو بھی گھوڑوں کی حماقت پر ہنس دیا. چلو پیدل ہی چلتے ہیں, اللہ میاں نے گھوڑوں کو ٹانگیں دی ہیں تو ہمیں بھی تو دو دو ٹانگیں دی ہیں نا, وہ اگر ایک دن میں پہنچ جائیں گے تو ہم دو دن میں پہنچ جائیں گے, ایک دن ہی کا تو فرق پڑے گا, بانگلو نے کہا. میرے خیال میں ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں, اس طرح ہم دونوں کی چار ٹانگیں ہو جائیں گی اور گھوڑے چونکہ ہاتھ نہیں ملا سکتے اس لیے ان کی بھی ٹانگیں چار ہی ہیں, اسی طرح ہم بھی ان کے ساتھ قاف کی پہاڑیوں پر پہنچ جائیں گے, بانگلو نے تجویز دی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے لگے. ابھی تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ اچانک درمیان میں ایک درخت آ گیا اور وہ دونوں رک گئے. بانگلو درخت کی ایک طرف تھا اور آنگلو دوسری طرف, اور دونوں کے درمیان میں درخت تھا. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور ہاتھ نہ چھوڑتے تو درخت آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا. آنگلو میرا خیال ہے یہ درخت بھی گھوڑوں کا ساتھی ہے, ہمیں علیحدہ کرنا چاہتا ہے, بس تو میرا ہاتھ نہ چھوڑنا, ہم بھلا اس درخت سے ڈرتے ہیں کیا؟ بانگلو نے کہا. ہاں بانگلو ہاتھ نہ چھوڑنا, آخر کبھی تو تنگ آ کر یہ درخت درمیان میں سے ہٹ جائے گا. اگر یہ درخت ہے تو ہمارا نام بھی آنگلو بانگلو ہے, آنگلو نے بڑے ہی پر اعتماد لہجے سے کہا اور وہ درخت کی دونوں طرف اطمینان سے کھڑے ہو گئے, انتظار کرنے لگے کہ کب درخت اپنی ضد چھوڑ کر شکست تسلیم کرے اور درمیان سے ہٹ جائے. مگر درخت والا کہاں ہٹتا, لہذا دونوں مقابلے پر ڈٹ گئے. اس طرح کھڑے کھڑے رات پڑ گئی اور ان دونوں کی ٹانگیں تھک گئیں, مگر وہ ہاتھ چھوڑ کر اپنی ٹانگیں چار سے کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کہیں گھوڑے ان سے پہلے نہ پہنچ جائیں. اچانک ایک قافلہ وہاں سے گزرا. جب اس قافلے کے لوگوں نے ان دو عجیب و غریب آدمیوں کو یوں درخت کے گرد بت بنے کھڑا دیکھا تو وہ سب پہلے تو ڈر گئے کہ نہ جانے جن ہیں یا بھوت, مگر قافلے کا سردار ایک بڑا ہی بہادر آدمی تھا, وہ آگے بڑھ آیا. پھر اس نے قریب آ کر انہیں غور سے دیکھا. جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دونوں انسان ہیں تو اس نے پوچھا, تم دونوں کون ہو اور اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ ہم آنگلو بانگلو ہیں, ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ اس لیے پکڑا ہے کہ ہماری ٹانگیں چار کے بجائے دو دو نہ ہو جائیں اور گھوڑے ہم سے پہلے قاف کی پہاڑیوں میں نہ پہنچ جائیں, اور گھوڑے ہم سے پہلے قاف کی پہاڑیوں پر نہیں پہنچنے چاہیے, مگر یہ درخت نہ جان بوجھ کے درمیان میں آ گیا, اب ضد کر کے کھڑا ہے, درمیان سے ہٹتا ہی نہیں, مگر ہم بھی کم ضدی تو نہیں ہیں, بانگلو نے سردار کو تفصیلات بتلائیں. مگر سردار کی سمجھ میں یہ تفصیل کیسے آتی, اس نے یہی سمجھا کہ دونوں پاگل ہیں. تم دونوں پاگل ہو, درخت اپنی جگہ سے کیسے ہٹے گا, تم ہاتھ چھوڑ دو اور درخت سے آگے بڑھ کر پھر پکڑ لینا, سردار نے انہیں سمجھا کر کہا. واہ کیوں چھوڑ دیں, تم بھی مجھے گھوڑوں کے ساتھی لگتے ہو, ہماری قوت گھٹانا چاہتے ہو, آنگلو نے بڑی ناراضگی سے کہا اور سردار بے اختیار ہنس پڑا. اب قافلے کے لوگ بھی سردار کو ان سے باتیں کرتا دیکھ کے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور سب ان کے پاگل پن پر ہنس رہے تھے. اچھا تو پھر ایسا کرو کہ دوسرے خالی ہاتھ جو خالی ہیں وہ پکڑ لو اور یہ ہاتھ چھوڑ دو، درخت ہٹ جائے گا، تمہاری ضد پوری ہو جائے گی۔ سردار نے انہیں ترکیب بتائی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہم درخت کو شکست دے سکتے ہیں۔ آنگلو کے ذہن میں اس ترکیب کو فوراً ہی قبول کیا۔ مانگلو نے تائید کی، چنانچہ انہوں نے خالی ہاتھ بڑھا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے، مگر اس طرح ان کا رخ بدل گیا۔ اب ان کا منہ آگے کے بجائے پیچھے کی طرف کو ہو گیا۔ انہوں نے پہلے والے ہاتھ تو چھوڑ دیے، مگر رخ بدلنے کی وجہ سے درخت ایک بار پھر درمیان میں آ گیا۔ بڑا بدماش درخت ہے یہ، پھر درمیان میں آ گیا۔ دونوں نے غصے بھرے لہجے سے کہا، اور سردار اور کافلے والے ان کے احمق پن پر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ سردار کو اور تو کچھ نہ سوچا، اس نے جھٹکے سے دونوں کے ہاتھ چھڑائے، پھر ان کا رخ تبدیل کرا اور پھر ہاتھ ملا دیے۔ اب درخت پیچھے رہ گیا۔ اب تو ٹھیک ہے، سردار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ہم جب بھی آدھے بادشاہ بنیں گے نا تو تمہیں اپنا وزیر اعظم بنائیں گے، تم بہت عقل مند ہو۔ مگر ہم سے کم، دونوں نے سردار کو مخاطب کر کے کہا۔ شکریہ، ویسے یہ بتلاؤ تم دونوں کو جانا کہاں ہے؟ رات ہو گئی ہے، تمہارے پاس نہ تو سامان ہے نہ زیادہ راہ ہے، آگے جنگل ہی جنگل ہے، سردار نے ازراہ ہمدردی پوچھا۔ ہم کاف کی پہاڑیوں پر جا رہے ہیں، وہاں سے ہم نے سورج موتی لے کر آنا ہے، اور بادشاہ کو دے کر شہزادی سے شادی کرنی ہے اور آدھی سلطنت لینی ہے، بانگلو نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا۔ پچھلے شہر میں ہم نے بادشاہ کی طرف سے اعلان سنا تھا، تو تم سورج موتی لینے جا رہے ہو؟ سردار نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں سردار، اور تم دیکھ لینا، ہم یہ موتی ضرور لائیں گے، آنگلو نے بڑے ہی یقین بھرے لہجے سے کہا۔ خدا کرے تم دونوں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤ، مگر جس طرح تم جا رہے ہو اس طرح تو تمام عمر تم اس جنگل سے باہر نہیں نکلو گے، سردار نے ہنستے کہا۔ تم فکر نہ کرو، ہماری عمر اس جنگل سے زیادہ لمبی ہے، بانگلو نے اسیلے لہجے سے کہا، اور پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ سردار اور قافلے والے ان دونوں کو پاگل سمجھ کر واپس اپنی راہ پر چل دیے۔ وہ دونوں اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اتفاق کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان کوئی درخت نہ آیا، اور وہ آسانی سے آگے بڑھتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں دور سے روشنی نظر آئی اور وہ دونوں خوش ہو گئے۔ جلدی چلو آنگلو، یہ روشنی ضرور سورج موتی سے نکل رہی ہے، ہم قریب پہنچ گئے، اب ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں رہی، بانگلو نے کہا، اور ہاتھ چھوڑ کر روشنی کی طرف بھاگ پڑا۔ آنگلو بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ رہا تھا۔ وہ دونوں لمحہ بلمحہ روشنی کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ جلدی ہی وہ روشنی کے قریب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ یہ روشنی جنگل میں موجود ایک جھونپڑی کے دروازے میں سے آ رہی تھی۔ وہ دونوں جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ کھلا تھا، جھونپڑی کے اندر چراغ جل رہا تھا، ایک لمبی داڑھی والے بزرگ بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ کون ہو تم؟ اندر آ جاؤ، بزرگ نے انہیں دروازے پر کھڑے دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں ڈرتے جھجکتے جھونپڑی کے اندر آئے۔ ہم آنگلو بانگلو ہیں بابا جی، اور سورج موتی لینے کاف کی پہاڑیوں پر جا رہے ہیں، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ بزرگ نے ایک بار پھر غور سے انہیں دیکھا، جسے یقین کر رہے ہوں کہ وہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں، پھر بولے، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ بزرگ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں نے دیکھ لیا ہے، تم دونوں موتی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، کیونکہ تم دونوں احمق ہو، اور آج تک اس کو حاصل کرنے کے لیے بہادر چالاک اور عقل مندوں نے کوشش کی، اور وہ زیادہ عقل مندی کی وجہ سے ناکام رہے۔ اچھا بابا جی، تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کاف کی پہاڑیاں کس طرف ہیں؟ بانگلو نے سوال کیا۔ نہ صرف بتا دوں گا بلکہ تمہیں وہاں پہنچا بھی دوں گا، کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے، مگر اب تو آدھی رات گزر چکی، تم دونوں سو جاؤ، صبح سویرے میں تمہیں جگا کر بھیج دوں گا، بزرگ نے کہا، اور وہ دونوں وہیں لیٹ گئے۔ کیونکہ تھکے ہوئے تھے اس لیے وہ تو بہت جلدی سو گئے۔ البتہ آنگلو سے رہا نہ گیا تو اس نے سوتے سوتے کہہ دیا، بابا جی خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تم دھوکے سے ہمیں سلا کر خود سورج موتی لے آؤ اور شہزادی سے شادی کر لو اور ہم کنوارے کے کنوارے رہ جائیں۔ تم فکر نہ کرو بیٹے، موتی حاصل کرنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، مگر خیر اب تم سو جاؤ۔ بزرگ کہتے کہتے رک گئے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ عبادت شروع کر دی۔ چند لمحات کے بعد ان دونوں کے خراٹوں سے جھوپڑی گونجنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خراٹے لے رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان خراٹوں کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 39 پر کتاب کی پانچ یہاں ختم ہوا۔ کیا آنگلو بانگلو کو سورج موتی ملا یا نہیں، جاننے کے لیے سنیے کہانی کا پارٹ نمبر 2۔